بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آنے والی شب فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی شب ہے، اس مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے شام کا بحران. اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد. الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا. جی ہاں، یہ مصرعہ پوری طرح مصداق آتا ہے امریکہ اور علاقے میں اس کے بعض اتحادیوں پر، جنہوں نے یہ سوچا تھا اور یہ کوشش کی تھی کہ شام میں بشار اسد کی حکومت کا ایک ہفتے، دو ہفتے، ایک مہینے یا دو مہینے یا چھ مہینے کے اندر تخت الٹ دیں گے اور وہاں اپنی مرضی کی حکومت قائم کر لیں گے. اور اس کے لیے انہوں نے پوری دنیا سے دہشت گردوں کا ایک ریلا شام میں پہنچا دیا تھا. مگر آج صورتحال کچھ مختلف ہے. آج شامی فوج ملک کے مختلف علاقوں میں مسلسل پیش قدمی کرتی جا رہی ہے، دہشت گردوں کا قلع قمع کرتی جا رہی ہے، اور تو اور خود دہشت گرد آپس میں ہی اب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں. اور وہ دہشت گرد جو اب تک شامی فوج کے ہاتھوں مارے جا رہے تھے، وہ تو مارے ہی جا رہے ہیں، اب خود ایک دوسروں کے ہی ہتھیاروں سے مارے جا رہے ہیں. یعنی شام میں بحران کا نقشہ یکسر تبدیل ہو چکا ہے. اور اب جبکہ 22 جنوری کو جنیوا کانفرنس ہونے والی ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ شام سے متعلق کیا حل نکالا جا سکتا ہے. آیا یہ اجلاس کامیاب ہوگا یا نہیں، یا سعودی عرب اور امریکہ جیسے ممالک اپنی اب کون سی اگلی چال چلنے کی کوشش کریں گے. یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں. مگر ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، روزانہ کی طرح پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور معزز مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
شام میں حالات بہتری کے سمت گامزن ہیں، مگر تشدد اور جنگ نیز سیاسی کشمکش بھی جاری ہے، جس کے اثرات اس ملک کے عوام پر پڑ رہے ہیں اور ان کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے. اقوام متحدہ نے شام میں جھڑپوں کے نتیجے میں متاثر ہونے والے بچوں کی مدد کے لیے $1 ارب کی فوری ضرورت کا اعلان کیا ہے. اقوام متحدہ اور اس کے ذیلی اداروں نے اعلان کیا ہے کہ شام کے مجموعی پناہ گزینوں میں بچوں کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ ہے. جنیوا میں اقوام متحدہ میں پناہ گزینوں کے امور کے دفتر نے کہا ہے کہ اکثر بچے اپنے اہل خانہ سے محروم ہیں، اور شام میں دہشت گرد گروہ شامی بچوں کو داخلی جنگ میں استعمال کر رہے ہیں. شام میں جب سے دہشت گردوں کی شکست کے آثار نمایاں ہونا شروع ہوئے ہیں، وہ کم سے کم جنیوا 2 اجلاس میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر کوشش کر رہے ہیں. شام میں فوج کی پے در پے کامیابیوں سے بوکھلائے دہشت گرد بچوں اور خواتین پر بھی رحم نہیں کرتے اور شام کو ہر طرح سے تباہ کرنے کے در پہ ہیں. ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے بحران شام کے حل کے لیے منعقد ہونے والی جنیوا 2 کانفرنس میں ایران کی شرکت کی ضرورت پر ایک بار پھر تاکید کی ہے. بان کی مون نے ایک بیان میں تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے حیثیت سے وہ جنیوا 2 کانفرنس میں ایران کی شرکت کی حمایت کرتے ہیں. بان کی مون نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی آخری فیصلہ امریکہ اور روس کے وزرائے خارجہ کے درمیان صلاح و مشورے کے نتیجے میں ہوگا. حالانکہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے بھی ایک بیان میں جنیوا 2 اجلاس میں ایران کی شرکت کی افادیت پر اظہار خیال کیا تھا، مگر اس کے حالات فی الحال فراہم نہیں ہوئے ہیں. حالانکہ ایرانی حکام نے بھی بارہا بحران شام کے حل میں تعاون کے لیے آمادگی کا اعلان کیا ہے، لیکن یہ تاکید بھی کی ہے کہ اس کے لیے ایران کسی بھی طرح کی پیشگی شرط قبول نہیں کرے گا. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے حالیہ دنوں میں تہران میں شام کے نائب وزیر خارجہ فیصل مقداد کے ساتھ ملاقات میں جنیوا 2 اجلاس میں ایران کی شرکت کے لیے کسی بھی قسم کی پیشگی شرط کے مخالفت کے ساتھ ٹھوس اور واضح موقف کی سمت اشارہ کیا اور تاکید کی کہ باقاعدہ دعوت دیے جانے کی صورت میں ایران شام کے بحران کے حل میں مدد کے لیے اس اجلاس میں شرکت کے لیے آمادہ ہے. دراصل جنیوا 2 اجلاس کے بارے میں بہت سے تجزیہ نگاروں کا یہ خیال ہے کہ ایران کی شرکت کے بغیر اس کی کامیابی بہت زیادہ یقینی نہیں ہے، کیونکہ اسلامی جمہوریہ ایران علاقے کا ایک مؤثر ملک ہے اور شام کے بحران کے سفارتی حل کا حامی ہے، اور اس سلسلے میں ایران کی کوششوں سے سب باخبر ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران شامی نہیں بلکہ علاقے اور دنیا کے تمام بحرانوں کو سیاسی طریقوں سے حل کیے جانے کا خواہاں ہے، اور تہران کا یہ موقف ہے کہ فوجی طریقہ کار سے بحران مزید پیچیدہ ہوتا ہے۔ شام کے بحران کے خاتمے کی جو امیدیں پیدا ہوئی ہیں اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ تمام فریق سیاسی رائے حل سے بحران کے خاتمے پر متفق ہو گئے ہیں، حالانکہ اس اتفاق رائے تک پہنچنے کی راہ آسان نہیں تھی۔
یا ناظرین، جیسا کہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، شام میں بحران جاری ہے، لیکن اب صورتحال مختلف ہو چکی ہے۔ شامی فوج مسلسل کامیابیاں حاصل کر رہی ہے اور خود دہشت گرد گروہوں میں آپس میں جنگ اور خونریزی کا بازار گرم ہو چکا ہے، اور خود آپس میں ہی ایک دوسرے کو اب تک سینکڑوں کی تعداد میں ہلاک کر چکے ہیں۔ تو ایسے میں شام مخالف گروہوں کا اتحاد کس پوزیشن میں شرکت کرے گا جنیوا ٹو اجلاس میں، اور اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اور سعودی عرب، امریکہ یا ترکی اور قطر جیسے ممالک اپنے حامی دہشت گردوں کے لیے کیا کچھ حاصل کر پائیں گے، یا کیا کچھ لے سکیں گے، یا انہوں نے جو اپنے ذہنوں میں روڈ میپ تیار کیا تھا کیا اس کو شامی عوام اور موجودہ شامی حکومت پر مسلط کر سکیں گے؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر محمد علی فتح اللہ صاحب کو، ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ اور ہمارے دہلی اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے سیاسی تجزیہ نگار اور عالمی امور کے ماہر سوربھ کمار شاہی صاحب، ان کی خدمت میں بھی ہم سلام عرض کرتے ہیں۔ اور ہمارے کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے تجزیہ نگار اور سینئر صحافی جناب مقتدیٰ منصور صاحب، ان کی خدمت میں بھی ہم سلام عرض کرتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں جناب فتح اللہ صاحب سے۔ فتح اللہ صاحب، میں آپ سے سب سے پہلے تو یہی پوچھنا چاہوں گا کہ موجودہ صورتحال میں جو شام کا اس وقت بحران جاری ہے، اور صورتحال تقریباً مختلف ہو چکی ہے، اور پلرا کافی حد تک شامی عوام اور حکومت کے حق میں جھکتا چلا جا رہا ہے، تو یہ جو جنیوا ٹو کانفرنس ہونے والی ہے، اس کے نتائج آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان.
میں بھی آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جنیوا ایک کے مقابلے میں یہ والی جو کانفرنس ہے، جنیوا دو کانفرنس، بہت مختلف حالات میں ہو رہی ہے، کیونکہ علاقائی حالات کو اگر ہم دیکھیں یا گراؤنڈ ریالٹی کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو اس میں بہت تبدیل ہو چکی ہیں، عالمی حالات بھی تقریباً تبدیل ہو گئے ہیں۔ لہٰذا اس وقت شام کے بحران کے حل کے لیے سیاسی راہ حل پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے، حالانکہ جنیوا ایک اجلاس میں ماحول پوری طرح سے زہریلی تھی، اور اس میں شرکت کرنے والے زیادہ تر وفود فوجی طریقے سے بحران شام کو حل کرنے اور حکومت کو ختم کرنے کی کوشش پر زور دے رہے تھے، لیکن اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ فوجی طریقہ استعمال کرنا کوئی اچھا اور درست طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس معاملے کو سیاسی طریقے سے حل کیا جائے۔ شام کی حکومت ماضی کے مقابلے میں حالات پر اس کو زیادہ کنٹرول حاصل ہے، اور ماضی میں مختلف طریقے سے اس وقت جو دہشت گرد گروپ ہیں وہ عقب نشینی کر رہے ہیں، ان کو فوج کے ہاتھوں سنگین ضرب کا سامنا کرنا پڑا ہے اور نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور ان کا جو موقف ہے وہ پوری طرح سے واضح ہو چکا ہے۔ پہلے وہ ایک انقلابی چہرے کے طور پر سامنے آئے تھے، لیکن اب ان کے مخالفین، ان کی جو دہشت گردانہ ماہیت ہے، وہ پوری طرح سے جو انہوں نے حرکات انجام دی ہیں شام میں اس دوران، وہ واضح ہو چکی ہیں۔ لہٰذا موجودہ صورتحال میں، صورتحال جنیوا ایک کے مقابلے میں حالات بہت ہی تبدیل ہو چکے ہیں۔ دوسری بات جس پر میں اشارہ کرنا چاہوں گا وہ عالمی حالات ہیں۔ جنیوا ایک کے دوران ترکی اور قطر بہت ہی فعال کردار ادا کرتے رہے ہیں، لیکن اب اس وقت وہ شام کے حالات سے خود کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دونوں ممالک، اور ان کی حیثیت اب سیکنڈ کلاس کی ہو گئی ہے، اور ان کے سرحدوں پر ترکی کی جو صورتحال جو پیش آئی ہے اس سے بھی وہ پریشان ہے، لہذا وہ گروپ جو جنیوا دو میں شرکت کریں گے ان کو یہ حالات مد نظر رکھنا پڑیں گی، اور اگر انہوں نے نہیں رکھا تو یہ کانفرنس ناکام ہو سکتی ہے۔
بہت شکریہ آپ کا۔ چلتے ہیں اب دہلی سٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں، جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ سورب کمار شاہی صاحب جو ابھی کچھ عرصے قبل ہی شام کا دورہ کر کے واپس لوٹے ہیں اور مختلف جگہوں کو انہوں نے جنگ کے مناظر قریب سے دیکھے ہیں۔ سورب کمار شاہی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جنیوا ٹو کانفرنس میں امریکہ اور سعودی عرب کس کا دفاع کریں گے، کس کا ڈیفنس کریں گے، جبکہ دنیا یہ تقریباً سمجھ چکی ہے کہ جو لوگ وہاں پر لڑ رہے ہیں، جن کو عالمی میڈیا ریبل کہتا ہے اور ہم دہشت گرد کہتے ہیں، جو در حقیقت دہشت گرد ہیں، تو ان کی دہشت گردانہ ماہیت، ان کی دہشت گردانہ جو چیز ہے وہ کھل کر سامنے آ چکی ہے، تو وہ کس طرح سے اب بشار اسد حکومت کے مقابلے میں ان کا ڈیفنس کریں گے، اور کس پوزیشن میں ہوں گے امریکہ اور سعودی عرب جیسے ممالک؟
اس کی ہوگی کہ پچھلے چار پانچ دنوں کی
جی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہماری آواز صحیح طریقے سے یا ان کی آواز ہم تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ کراچی میں موجود ہیں اسکائپ پر مقتدی منصور صاحب۔ مقتدی منصور صاحب، میری آواز سن رہے ہیں آپ؟
آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے
جی۔ اگر آپ نے میرا سوال سنا جو میں نے دہلی اسٹوڈیو میں مہمان سے کیا تھا، تو عنایت کریں آپ اس کا جواب اگر۔
جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، میں ذاتی طور پر پہلی بات تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جس ملک کے معاملات ہیں اس ملک کے عوام کو اپنے طور پر حل کرنے کا موقع ملنا چاہیے، وہاں کے عوام اپنے مسائل کو خود حل کریں۔ بیرونی مداخلت معاملات کو ہمیشہ پیچیدہ بناتی ہے۔ جہاں تک شام کا معاملہ ہے، شام میں جو حکومت وہاں پر موجود ہے اور وہاں کے عوام کے درمیان اگر کوئی معاملات چلتے ہیں تو وہ معاملات ان کے اندرونی معاملہ کہلائے گا، لیکن اگر کوئی بیرونی قوت جاتی ہے یا کوئی دوسرا ملک مداخلت کرتا ہے تو اس سے پیچیدگیاں بڑھیں گی اور معاملات خرابی کی طرف جاتے ہیں، اور یہ تجربات ہم نے دنیا کے کئی ممالک کے اندر دیکھے ہیں جس کی وجہ سے صورتحال میں خرابی آتی ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں اور ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ شام کا مسئلہ شام کی حکومت اور عوام کو اپنے طور پر حل کرنا ہوگا۔ اس میں کسی بھی ملک، چاہے وہ پڑوسی ملک ہو چاہے وہ سپر پاور ہو، اس کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور وہ عوام خود اپنے طور پر اور وہاں کی حکومت بیٹھ کر فیصلے کریں۔
جی جناب فتح اللہ صاحب، میں آپ سے یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا شام کی حکومت اس اجلاس میں اس بات کی اجازت دے گی کہ امریکہ، سعودی عرب یا ترکی جیسے ملکوں نے جو ایک روڈ میپ اپنا تیار کر رکھا ہے وہ مسلط ہو جائے شامی حکومت پر؟
دولت سوریہ بسیار دولت مقتدر است۔
دیکھیے، شام کی حکومت ایک طاقتور حکومت ہے اور انہوں نے ماضی میں بھی اسرائیل کے خلاف سخت ترین جنگیں لڑی ہیں، اور فوجی لحاظ سے ان کے پاس جو پوٹینشیل اور طاقت بہت زیادہ ہے۔ وہ کوئی ایسی حکومت نہیں ہے جس کو آسانی کے ساتھ ختم کیا جا سکے یا اس کے معاملات میں مداخلت آسانی کے ساتھ کی جا سکے۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ بعض ممالک جو ہیں ان کو شام کی حکومت کی اس طاقت کو علم نہیں تھا اور وہ اسے ایک کمزور حکومت تصور کر رہے تھے اور انہوں نے سمجھا کہ شاید کچھ مداخلت کر کے صورت حال کو اپنے حق میں تبدیل کر سکتے ہیں جیسا وہ چاہتے ہیں، لیکن شام کی حکومت کے پاس بہت زیادہ تجربات ہیں اور وہ ان کا حکومت اور عوام کا رابطہ کافی حد تک مضبوط ہے اور قابل توجہ رابطہ ہے ان کے درمیان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنے ملک میں ترقی کے جو کام کیے ہیں اور عوام کی کو جو سروسز انہوں نے فراہم کی ہیں، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ شام کے عوام اس حکومت سے کافی حد تک راضی تھے، لہذا حکومت اور عوام کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر بھی شام کا ایک اچھا کردار رہا ہے اور شام کی حکومت کا عمل بہت زیادہ رہا ہے، لہذا موجودہ حالات میں اگر یہ ممالک جو یہ تصور کرنے کہ کچھ کر سکتے ہیں، شام پر مسلط کر سکتے ہیں، تو شاید یہ بہت بڑی ان کی غلطی ہے اور ان کو بہت جلد اپنی غلطی کا اندازہ ہو جائے گا اور ان کو اپنی پالیسیوں کی ناکامی کا احساس ہو گیا ہے۔ ترکی اور قطر جیسے ممالک اپنے غلطی کو محسوس کر چکے ہیں، لہٰذا ایسا لگتا ہے کہ سعودی عرب بھی میں بھی یہ صورتحال یہی پیش آئے گی۔
جی بہت شکریہ آپ کا۔ ایک بار پھر چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں پر سورب کمار شاہی صاحب ہیں۔ سورب کمار شاہی صاحب، اس وقت شام کے حالات کچھ عجیب طرح سے پلٹا کھا چکے ہیں۔ جو لوگ بشار اسد کی حکومت کے خلاف لڑ رہے تھے وہ خود اب آپس میں ہی لڑنے لگے ہیں، یعنی جو دولت الاسلامیہ فی العراق و شام نامی گروپ ہے وہ اور یہ بت النصرہ یا فری سیرین آرمی سب ایک دوسرے کے خلاف خود ہی اب جنگ کر رہے ہیں اور خود ہی اپنے ہی ہتھیاروں سے ایک دوسروں کو مار رہے ہیں۔ تو اب ایسے میں شام کے آنے والے جو چند ہفتے اور چند مہینے ہیں ان کو آپ کس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟
جی السلام علیکم۔
شکریہ۔
پہلے بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نیوز ابھی آ رہی ہے آپسی لڑائی کی، اس میں ایک اسپن بہت امپورٹنٹ ڈالا گیا۔ وہ اسپن کیا ہے میں آپ کو پہلے سمجھاؤں۔
جی
وہاں پہ اب ایف ایس اے نام کی کوئی چیز پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ نہیں رہ گئی ہے، کاغذوں میں رہ گئی ہے، اخباروں میں ان کا نام آپ سنتے ہوں گے، لیکن جب میں گراؤنڈ کی بات کرتا ہوں، چاہے وہ نارتھ کا علاقہ ہو، ادلب اور الیپو کا علاقہ ہو، چاہے وہ ساؤتھ ویسٹ کا علاقہ ہو، اب ایف ایس اے کہیں نہیں رہ گئی ہے۔ تو اب ایف ایس اے کا نام کیوں سن رہے ہیں پچھلے پانچ دنوں سے؟ بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت ہی اس میں اس کے اندر ایک پروپیگنڈا چھپی ہوئی ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہاں اب صرف دو بڑے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں، یعنی ایف ایس اے ایک، یعنی جماعت النصرہ ایک طرف، دوسری طرف آئی ایس آئی ایس، ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے۔ لیکن چونکہ جنیوا ٹو کانفرنس ہونے والی ہے تو وہاں جو ریپرزنٹیٹو، جو سو کالڈ ریپرزنٹیٹو ہیں سیریا کے، انہیں کچھ تو دکھانا ہوگا کہ وہ ان کی کیا پکڑ ہے گراؤنڈ پہ۔ اب یہ ہو رہا کیا ہے کہ سعودی عرب، آپ کو پتا ہے آئی ایس آئی ایس کو سپورٹ کرتی ہے، سعودی عرب نے آئی ایس آئی ایس کو یہ کہا ہے کہ اگر وہاں پہ تم کوئی نیا علاقہ جماعت النصرہ سے قبضہ کرتے ہو، یا جماعت النصرہ کو یہ کہا گیا کہ تم آئی ایس آئی ایس سے کوئی علاقہ تمہارے قبضے میں آتی ہے، تو وہاں تم ایف ایس اے کا پرچم جو ہے وہ لہراؤ، تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ ایف ایس اے ابھی زندہ ہے اور اس کا پرچم جو ہے وہ لہرایا جا رہا ہے۔ یہ بہت سلائلی کیا کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو جنیوا ٹو میں ایف ایس اے کے جو ریپرزنٹیٹو ہیں وہ کیا کہتے، یعنی سیرین نیشنل کاؤنسل کے جو ریپرزنٹیٹو ہیں وہ کیا کہتے کہ ان کی کیا اوقات ہے سیریا میں، وہ کس لحاظ سے وہاں وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کے اندر تو کچھ نہیں ہے۔ یہ بہت ہی چالاکی سے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں اسپن ایک دیا گیا ہے پچھلے پانچ سات دنوں میں، لڑائی جو ہے وہ آئی ایس آئی ایس اور جماعت النصرہ کے بیچ ہے، اس میں ایف ایس اے وہ ایگزسٹ گراؤنڈ پہ نہیں کرتی ہے۔ جو میرے سورسز گراؤنڈ پہ ہیں ان کے طرف سے یہ خبر آئی ہے کہ وہاں پہ جان بوجھ کے ایف ایس اے کے جو پرچم ہیں وہ اس طرح سے لگائے جا رہے ہیں تاکہ ان کو کوئی لیجیٹیمیسی دی جائے۔ تو پہلے تو یہاں لیجیٹیمیسی ختم ہو گئی سیرین نیشنل کاؤنسل کی۔ اب میں دوسری بات بتا دوں، بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سعودی عرب اگر وہاں پارٹیسپیٹ کرے گا تو وہ کس لحاظ سے کرے گا، وہ کیا ہے، یا تو محلے کا دادا ہے یا وہ ریجنل سپر پاور ہے، وہ کیا ہے؟ اگر یعنی یہ بہت ہی ایک ٹیل ٹیل سائن ہے جو یہ کہتی ہے کہ آپ ایکسٹرنل فورسز وہاں اپلائی کر رہے ہیں، یعنی آپ اپنے ٹیررسٹ بھیج رہے ہیں، اسی لیے آپ کی کچھ پکڑ جو ہے وہ کانفرنس میں ہوگی. جو چار دن پہلے جو گھٹنا ہوئی جہاں پہ لبنان میں عبداللہ اعظم بریگیڈ کے کمانڈر کو پکڑا گیا جس نے بم دھماکہ کروایا تھا ایرانین سفارت خانے پہ بیروت میں، اس کو مارا گیا. آپ کو پتا ہے $3 بلین دی گئی لبنان کو اور اسے مارا گیا کیونکہ اگر وہ اس کے کونسل ایکسس ایران کو مل جاتی تو ایران یہ پروف کر دیتا کہ سعودی عرب جو ہے وہ ڈائریکٹلی ذمہ دار ہے سفارت خانے کے بمباری پہ. تو یہاں پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اب ہم کچھ ڈپلومیٹک پروسیجر دیکھ رہے ہیں کچھ آخری دنوں کی، جس میں اب سعودی عرب کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جانے کے لیے ایران کے پاس کافی چیزیں اکٹھی ہو گئی، کافی ثبوت اکٹھا ہو گیا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سعودی عرب نہ تو ملٹری لحاظ سے، نہ ہی ڈپلومیٹک لحاظ سے، اور نہ ہی پولیٹیکل لحاظ سے، تینوں لحاظ سے ان کا کوئی بھی ریپرزنٹیشن اس جنیوا سمٹ میں نہیں ہونا چاہیے. اور جہاں تک ویسٹ کی بات ہے تو وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت بڑی ڈائیکاٹمی ہے. یہ تب تک سکسیسفل نہیں ہو سکتا جب تک اس میں ایران جو ہے وہ شامل نہ ہو، اور جب تک ایران شامل نہیں ہوگی تب تک جنیوا 1 ہو 2 ہو 3 ہو یا انفینیٹی ہو، اس کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا.
جی بہت شکریہ آپ کا. مقتدہ منصور صاحب، کوشش یہ ہو رہی ہے امریکہ اور سعودی عرب کی طرف سے کہ جنیوا 2 کانفرنس میں اس بات پر سب کو راضی کر لیا جائے کہ شام میں ایک عبوری حکومت قائم کی جائے، اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ سعود الفیصل نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ جو ممکنہ عبوری حکومت ہو اس میں بشار اسد اور ان کے افراد کا کوئی رول بھی نہ ہو. تو سعودی حکومت جس نے 3 سال تک ڈٹ کر امریکہ اور اس کے اتحادیوں اور اس کے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا ہے، کیا اتنی آسانی سے ان لوگوں کی یہ بات مان لے گا شام، اور شام کی حکومت مان لے گی؟
شکریہ جناب. دیکھیے بنیادی طور پر میں پھر وہیں پر بات کروں گا کہ وہ جو ایک فارمولا تھا نیو ورلڈ آرڈر کا اور اس کے تحت ری سٹرکچر کرنے کا دنیا کو، اس پر امریکہ عمل پیرا ہے اور سعودی حکومت اور بعض اس کے دوست اس تھیوری کو آگے بڑھانے کے لیے خلیج کی ریسٹرکچرنگ پر آمادہ ہیں. نہ صرف آمادہ ہیں بلکہ اس کے لیے راستہ فراہم کر رہے ہیں. ایسی صورتحال کے اندر جو معاملات کھڑے ہو رہے ہیں اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ شام کی اپنی آبادیاتی جو کمپوزیشن ہے وہ کیا ہے اور وہاں پر لوگوں کے رجحانات کیا ہیں. دیکھیے پھر میں آپ سے عرض کروں گا کہ دوسرے ممالک کا انوالو ہونا ایک انتہائی خطرناک صورتحال کو جنم دیتا ہے. اس کے ہم نے کئی شواہد دنیا میں دیکھے ہیں. سعودی عرب کو جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کے نتائج بڑے بھیانک شکل میں بھگتنا پڑیں گے. اور یہ جو ری اسٹرکچرنگ کی بات ہو رہی ہے وہ ری اسٹرکچرنگ جو ہے وہ اس پورے خطے کو ایک طرح سے بارود کا گولہ بنا دے گی. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں اور یہ بات تمام فریقین کو سمجھنی چاہیے کہ جو حکومت وہاں موجود ہے اور جنہوں نے مزاحمت کی ہے اور شام کو بچائے رکھا ہے امریکی سامراجی استعماری قوتوں سے، اس کے ساتھ اس کو اس طرح سے آپ دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر باہر نہیں پھینک سکتے. اس کا ایک رول بنتا ہے اور اس کا ایک کردار ہے وہاں پر، اور وہ کردار آج سے نہیں چلا رہا ہے، گزشتہ 35-40 سال سے چلا آ رہا ہے. لہٰذا ان کو ایک کردار دینا پڑے گا، ان کا ایک باقاعدہ رول ہے، وہ اس پورے نظام کے اندر شراکت دار ہیں. لہٰذا ایک ڈبیٹ، اور پھر بھی میں کہوں گا کہ یہ جو جینیوا میں بات چیت ہو رہی ہے اس کا مقصد جو ہے وہ بنیادی طور پر شام کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے، شام کی حیثیت کو جو ہے وہ، کیونکہ وہاں پر اس کی اس وقت حیثیت جو ہے پورے خلیج کے اندر ایک طاقتور ملک کی حیثیت سے وہ ابھر کر سامنے آیا ہے، جو استعماریت کو، امریکی استعماریت کو اور خطے میں موجود امریکی ایجنٹوں کی استعماریت کو چیلنج کر رہا ہے. لہٰذا اس کو نقصان پہنچانے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اس خلیج کے علاقے میں امریکہ کی رٹ قائم کی جا سکے.
جی بہت شکریہ آپ کا. جناب فتح اللہ صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب جو صورتحال ہے وہ جنیوا 1 کے مقابلے میں کافی مختلف ہے، اور اس وقت جیسا کہ آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ لوگ ان دہشت گردوں کو انقلابی قوت کے نام سے متعارف کرا رہے تھے، لیکن اب پوری دنیا یہ سمجھ چکی ہے کہ یہ نہ صرف یہ کہ انقلابی نہیں بلکہ دنیا کے مختلف ملکوں سے آئے ہوئے دہشت گرد ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پریشر پہلے اجلاس میں تھا شام کی حکومت کے اوپر، کیا اب وہی اسی طریقے کا پریشر شام کی حکومت پر ہوگا یا شام کی حکومت کچھ زیادہ مقتدر انداز میں اپنے کو اس اجلاس میں پیش کرے گی؟
من بعید میدونم، یعنی کشورهایی که
دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بعید از قیاس سمجھتا ہوں کہ ایسا ہو سکے، کیونکہ وہ ممالک جو جنیوا دو اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں وہ ایسا دباؤ ڈال سکیں شام کی حکومت پر. اس زمانے میں یہ جو انہوں نے دباؤ ڈالا تھا شام کی حکومت پر عالمی سطح پر، اس میں چین اور روس نے بھی اس کی حمایت کی تھی، شام کی حکومت کی حمایت کی تھی، اور وہ اس زمانے میں بھی وہ اتنا دباؤ شام کی حکومت پر نہیں ڈال سکے تھے. لیکن اب جو لوگ شام میں حکومت کے خلاف جنگ کر رہے ہیں ان کی صورتحال پوری طرح سے واضح ہو چکی ہے، لہذا فطری سی بات ہے کہ جو لوگ بھی اب جنیوا دو اجلاس میں شرکت کرنے جا رہے ہیں ان کا موقف انتہائی کمزور ہے شام کی حکومت کے مقابلے میں. بس وہ صرف ایک طرح سے معاملے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے کہ اب نئے ماحول کے تحت اپنی آبرو اور حیثیت کو حفظ کرتے ہوئے، محفوظ رکھتے ہوئے آگے بڑھیں. یہ ایک وجہ جو یہ جنیوا دو میں جو ایران کے موجودگی کی مخالفت کی جا رہی ہے، اس کی وجہ ایک یہی ہے کہ ان کو اپنے کمزوری کا اور اپنے موقف کی کمزوری کا احساس ہو چکا ہے، کیونکہ بہت ماضی کے مقابلے میں بہت زیادہ تبدیلیاں واقع ہو چکی ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران کا شام کے بارے میں موقف پوری طرح سے ثابت ہو چکا ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی جنیوا دو میں موجودگی کے نتیجے میں اس کا موقف مزید واضح اور ثابت ہو جائے. لہذا ان کو علاقائی تبدیلیوں کا بھی احساس ہو چکا ہے کہ علاقے میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر ان کی کوشش یہ ہوگی کہ شاید دانشمندانہ کوئی طریقے سے وہ آگے بڑھیں اور موقف اپنائیں گے. بہرحال جو لوگ مخالفین جو لڑ رہے ہیں یقیناً ان کے بھی وہ موقف کو اب مد نظر رکھیں گے. البتہ یہ ناممکن سی بات ہے کہ وہ ایک طرف شام کی حکومت اور دوسری طرف مخالفین ہیں، اور ان دونوں کے مفادات کے اندر کوئی ہم آہنگی نہیں پائی جاتی. لہذا جنیوا دو کانفرنس کے حوالے سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کی جا سکتی.
سورب کمار صاحب، آپ نے ابھی وہاں کے جو شام کے جو گراؤنڈ ہے اور جو دہشت گرد ہیں اور جو مختلف گروپ ہیں ان کے درمیان جو آپسی لڑائیاں ہو رہی ہیں اس کی طرف بہت ہی اچھی طریقے سے اشارہ کیا. میں اسی ضمن میں آپ سے اگلا سوال کرنا چاہوں گا کہ مغربی ملکوں اور خاص طور پر امریکہ میں اس سلسلے میں دو نظریات پائے جاتے ہیں. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے ان دہشت گردوں کو جو اسلحے دیے وہ اس وقت تو نہیں سمجھ پائے، لیکن اب یہ ہی گروہ خود مغربی ملکوں کے لیے، دوسرے ملکوں کے لیے خطرناک بنتے جا رہے ہیں. اس کے مقابلے میں ایک گروپ اور ہے جو کہتا ہے نہیں، جو اسلحے امریکہ اور اس کے ساتھیوں نے دیے تھے وہ جس مقصد کے لیے دیے تھے وہ ان کو مقصد حاصل ہو رہا ہے. یعنی امریکہ کا مقصد یہ تھا کہ ان دہشت گردوں کو اسلحے دیے جائیں اور یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر کے ایک دوسرے کو ختم کریں، اور اس طریقے سے کہیں نہ کہیں دہشت گردوں کی تعداد کم ہو اور ان کا صفایا ہو، اور ساتھ ہی ریجن جو علاقہ ہے وہ بھی جو ہے وہ انسٹیبل رہے اور غیر مستحکم رہے اور اس میں بھی بحران جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہے. تو اس طرح سے امریکہ نے اپنا مقصد ایک طرح سے حاصل کر لیا ہے کہ دہشت گرد مارے بھی جا رہے ہیں اور علاقے میں بحران بھی جاری رہے گا. آپ اس نظریے کی کتنی تائید کرتے ہیں؟
دیکھیں، میں پارٹلی ایگری کرتا ہوں کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ایک شارٹ ٹرم جو ایجنڈا تھا یو ایس کا، وہ یہ ایجنڈا تھا کہ دو جو یہ آپس میں تو لڑیں گے ہی، پلس چونکہ ان سب سے بڑا دشمن اس علاقے میں کون تھا امریکہ کا؟ ایران اور سیریا اور حزب اللہ. تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ بھی ٹائی اپ ہوں ایک جگہ کنفلکٹ میں، اور جو دوسری طرف القاعدہ ہیں اس کو بھی نقصان ہو. لیکن ایک چیز آپ اس کو سمجھیں، القاعدہ یعنی میں القاعدہ نہیں کہوں گا، یعنی ایلیمنٹس، اس کے کئی ایلیمنٹس ہیں، کوئی ایک سینٹرل باڈی تو وہ ہے نہیں، اس کے کئی ایلیمنٹس ہیں، آئی ایس آئی ایس یا جماعت النصرہ جیسے گروپ جو ہیں، ان کو جب آپ فیڈ کرتے ہیں چاہے کسی بھی پرپس کے لیے آپ کریں، جب اس کو آپ شارٹ ٹرم فیڈ کرتے ہیں، یہ فرینکنسٹین مانسٹر ہے، یہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، ہاتھ سے وہ نکل چکے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت انٹرسٹنگ جو آپ نے ٹاپک ریز کیا اس پہ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. ترکی میں جو علاقے، کچھ ایسے شہر جو بارڈر کے علاقے میں ہیں، کچھ ایسے پروونسز جو ہیں وہاں پہ، ترکی کے کچھ ایسے این جی اوز جو ہیں، جیسے جس میں میں نام لینا چاہتا ہوں، انفیکٹ آئی ایچ ایچ جو بہت ہی مشہور وہاں کا این جی او ہے، انہوں نے کیمپس بنائے جہاں پہ انہوں نے ٹرکس کو ہائر کیا ایز اے ٹیررسٹ، جو سیریا میں جائیں اور وہاں پہ ٹربل کریٹ کریں. جب انہوں نے ہائر کیا تو ٹیکنیکلی ترکی کی جو حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی ہم تو ہم نے ہائر نہیں کیا، پر وہ ہیلپ جو ہم وہ ایف ایس اے کو کر رہے ہیں. جو ہماری خبر ہے، جو سورسز بتاتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ ہائرنگ ہوتی ہے لوگوں کی تو یہ کسی ایک گروپ کے لیے نہیں ہوتی، یہ آئی ایچ ایچ ان کو بیچتا ہے، تو یعنی وہ جماعت النصرہ کو بھی دیتا ہے، آئی ایس آئی ایس کو بھی دیتا ہے، اور جب ایف ایس اے جس زمانے میں ہوتی تھی تو ایف ایس اے کو بھی دیتا تھا. تو جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں لمیٹڈ کنٹرول کسی گروپ پہ رکھ پاؤں گا، وہ لمیٹڈ کنٹرول، دیکھیں کنٹرول چھوڑنا آپ کے ہاتھ میں ہے، واپس سے لینا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو یہ بات بالکل صحیح پاٹلی ہے کہ امریکہ یہ چاہتا تو تھا شروع میں کہ ایک لمیٹڈ کنٹرول ان کا انٹرسٹ گروپ پہ بھی رہے، لیکن اس نقصان جو ہے وہ اسد کو پہنچے، لیکن یہ چیز اس کے ہاتھ سے ابھی نکل چکی ہے. کئی جگہ اب وہ کوشش بھی کر رہے ہیں، جیسا آپ دیکھیں ترکی میں جو سورسز بتاتے ہیں، ڈپلومیٹک سورسز، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا دباؤ ہے ابھی ترکی پہ کہ اب ہتھیار نہ بھیجو، کیونکہ اب جو ہتھیار جا رہا ہے وہ ایف ایس اے کو نہیں جا رہا، وہ سیدھا القاعدہ کو جا رہا ہے، لیکن اب یہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، کیونکہ ترکی کے گورنمنٹ کے درمیان ہی دو فرقے ہیں، جو ایک کہتا ہے کہ نہیں ہتھیار بھیجیں گے، دوسرا کہتا ہے ہتھیار نہیں بھیجیں گے. کل ایک بہت بڑی نیوز یہ نکل کے آئی ہے کہ القاعدہ کا جو فنانسر تھا اس کی ملاقات ترکی کے ٹاپ جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ ہوئی ہے. تو کیا امریکہ کے کنٹرول میں جب ترکی نہیں ہے جو کہ ناٹو ممبر ہے اور جو ان کا سب سے بڑا اسٹریٹجک الائی ہے اس ریجن میں، تو آپ یہ بتائیں کہ جب ترکی ان کے قبضے میں نہیں، جب وہ ان کا کہا نہیں مانتا، تو جماعت النصرہ اور آئی ایس کیسے مانیں گے؟ تو ایک میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو شارٹ ٹرم پالیسی آج کل یو ایس کی ہو گئی کہ جی ایک تھوڑا سا ہمیں فائدہ جو ہے شارٹ ٹرم میں ہو، لانگ ٹرم میں دیکھ لیں گے، وہ اب واپس گھوم کے آ رہا ہے. یعنی انہوں نے ڈھیل تو دی، پر اب وہ واپس اس کو لینا ان کے لیے بڑا مشکل جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے.
جی مقتدہ منصور صاحب، آپ دیکھیں کہ یہی جو جنیوا ٹو کانفرنس ہے، کہ اس کی کتنی تاریخیں پڑی ہیں اور کتنی بار ٹلیں، یعنی امریکہ اور سعودی عرب جیسے ممالک نہیں چاہتے تھے کہ جنیوا ٹو کانفرنس ہو اور شام کا بحران جوں کا توں باقی رہے اور کسی طریقے سے اس کو حل کرنا نہیں چاہتے تھے. تو اب جب کہ تاریخ پڑ چکی ہے، تو امریکہ اور سعودی عرب کتنے مخلص ہوں گے اس اجلاس میں شرکت کے تعلق سے، اور پھر کسی مسئلے تک پہنچنے، مسئلے کے حل تک پہنچنے کے تعلق سے؟
جی بہت شکریہ. دیکھیے میں پھر تھوڑا سا تاریخی حوالے سے، کیونکہ ابھی جو گفتگو ہوئی ہے اس کو بھی تھوڑا سا میں آگے بڑھانا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 1980 سے جو فینامینا آیا ہے، یہ مگر 1980 کے اشرے آیا جب افغانستان کے اوپر روسی فوجیں آئیں اور وہاں سے ایک کانسیپٹ یہ بلڈ کیا گیا کہ اس کو ایک مذہبی رنگ دیا جائے لڑائی کو، یعنی روس کے خلاف، سوویت یونین کے خلاف جو لڑائی تھی اس کو ایک مذہبی رنگ دیا جائے، اور ان مختلف دھڑوں کی سپورٹ کی گئی، اور پھر ان دھڑوں کو باقاعدہ فنڈنگ ہوئی، اور فنڈنگ ہونے کے بعد جس طرح سے پاکستان کے اندر معاملات پیدا کیے گئے. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ پھر ایک صورتحال آتی ہے کہ جب جنیوا ایکارڈ ہوتا ہے وہاں پر افغانستان کے اوپر، اس کے بعد امریکہ فوری طور پر نکل جاتا ہے اور پریسلر آئینی ترمیم کے ذریعے پاکستان کی پابندی لگا دیتا ہے فوجی امداد کے اوپر. تو اب اور ان لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے جن کی وہ فنڈنگ کر رہا تھا، 10 سال تک ان کی فنڈنگ کی، انہیں لڑایا، ان کو نظر انداز کیا، ان کی منشیات کی، اسمگلنگ کو بھی نظر انداز کیا سی آئی اے نے. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جب اس کے خلاف آتے ہیں تو بظاہر خلاف نظر آتا ہے ہمیں کہ وہ خلاف جا رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس خطے کو ڈیسٹیبلائز کیا گیا، ساتھ میں ایران کو ایک گرد گھیرا ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور خلیج کے اندر جو ہے پہلے انہوں نے عراق کو نشانہ بنایا، عراق سے حملہ کرایا ایران کے اوپر، اور جب اس کے اندر معاملات نہیں بن پائے تو پھر عراق کو ہی ڈیسٹیبلائز کر دیا. اب وہ شام کو اس طرح سے ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. اب شام تمام ڈی اسٹیبلائز ہونے کی صورت میں پورا خطہ جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا خلیج کا، اور اس میں جو چودراہٹ ہے اسرائیل کی وہ قائم ہو جائے گی، کیونکہ اسرائیل کی چودراہٹ قائم ہونے سے ان کے مفادات پورے ہو جاتے ہیں، آئل پر کنٹرول ہو جاتا ہے اور اسرائیل کے لیے جو خطرات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں معاف کیجیے۔ لہٰذا اس صورت حال کے اندر آپ وہی قاعدہ دیکھیے جو کہ کل تک کہلا رہی تھی پاکستان کے حوالے سے مخالف کہلاتی تھی کہ امریکہ کی، وہ آج امریکہ کے تعاون سے پاک کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ جو تضادات ہیں ان تضادات کو اگر آپ لے کر چلیں گے تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سنجیدہ نہیں ہے، اور یہ جنیوا ٹو جو ہونے جا رہی ہے اس کے نتائج ان کو جب تک نظر نہیں آئیں گے کہ اس کے ثمرات ان کے حق میں جا رہے ہیں وہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور وہ چاہیں گے کہ اس کے ثمرات ان کے حق میں جائیں۔ لہٰذا یہ معاملات جو ہیں یہ ان کو اور شامی حکومت اس وقت جو ہے وہ بہت ہی مضبوط اور مستحکم ہے، اور وہ اس نے بہت ہی استقامت کے ساتھ ان دہشت گرد گروپوں کو جو ہے وہ پیچھے دھکیلا ہے، پسپا ہونے پر مجبور کیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، کیونکہ اس خطے میں ایک ہوا یہ چل گئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ شام بھی اسی طرح ڈھہ جائے جس طرح کے مصر ڈھہ گیا تھا اور دیگر ممالک کی حکومتیں ڈھہ گئی تھیں، لیکن انہوں نے استقامت کے ساتھ اس کو فیس کیا ہے اور سازش کو سمجھا ہے جو سازش ان کے خلاف ان کے ملک کے خلاف ہو۔
جی فتح اللہ صاحب، امریکہ کیوں مخالفت اب تک کرتا آ رہا ہے کہ ایران جنیوا ٹو اجلاس میں شریک نہ ہو سکے؟
چون همونجور که میدونید وقتی بحران سوریه اتفاق افتاد،
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب شام کا بحران شروع ہوا تو اس وقت ان کے اتحادیوں نے اس بات کی کوشش کی اس بحران کو بہت جلد اپنے حق میں ختم کر دیا جائے اور شام کی حکومت کو ڈھا دیا جائے، لیکن شام کی حکومت کی استقامت اور علاقے کے بعض ملکوں کی جانب سے اس کی حمایت کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا۔ روس اور چین نے بھی سلامتی کونسل میں اس کی مخالفت کی، اور اسلامی جمہوری ایران کی حکومت نے بھی شام کی حکومت کی حمایت کی ان سازشوں کے مقابلے میں جو امریکہ اس کے خلاف کر رہا تھا۔ شام کی حکومت کا خاتمہ خطے میں امریکہ کی تسلط پسندانہ طاقت کو اور گہرا کر دیتا، اور اسرائیلی حکومت اپنے اہداف تک پہنچ جاتی۔ اسی لیے اسلامی جمہوریہ ایران نے اس طریقے حزب اللہ کے طریقے سے اور دیگر ہمسایہ ملکوں کے ذریعے سے اس کی مخالفت کی، اور آج ہم اس مزاحمت اور استقامت کے نتیجے میں شامی حکومت کی دیکھ رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے جو صورتحال ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، حمایت کی وجہ سے ایسا ممکن ہوا ہے کہ شام کی حکومت کی حمایت کی وجہ سے وہ مستحکم رہی ہے۔ لہذا وہ جو ممالک اب دیکھ رہے ہیں کہ اپنے موقف کو کمزور محسوس کر رہے ہیں، اگر ان کو پتہ ہے کہ اگر ایران جنیوا دو اجلاس میں شرکت کرے گا تو یہ ان کے موقف کے بارے میں اور اسلامی جمہوریہ ایران کی منطق کو صحیح ثابت کر دے گا، اور ان کو تسلیم ہونا پڑے گا اور ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچے گا۔ لہٰذا ان کی کوشش ہے کہ کانفرنس کے میدان اندر ایران کے استدلال اور منطقی اصولوں کو سامنے نہ آنے دیا جائے، اور اسرائیل اور اپنے آپ کو اس منطقے خطے میں اپنے مفادات کو اس کانفرنس کے ذریعے سے کافی حد تک محفوظ رکھا جائے۔ یہ ان کی غلطی ہے، کیونکہ شام کا بحران جاری رہا اور اس کو سیاسی طریقے سے اگر حل نہیں کیا جا سکا تو اس کے نتائج خود امریکہ پر واپس پلٹ کے جائیں گے، اور امریکہ کی پالیسیوں پر سوالیہ نشان لگیں گے کہ اگر امریکہ اس شام کے بحران میں اگر صورت یہ امریکہ کی مشرق وسطی پالیسیوں کے خاتمے کا سبب بن جائے گا۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ کی خارجہ مشرق وسطی کی خارجہ پالیسی کے اتمام کا ایک سبب ہوگا۔
سورب کمار شاہی صاحب، آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، بلکہ ہمارے پروگرام کا بھی آخری سوال ہوگا، دو منٹ کا وقت ہے آپ کے پاس۔ اس وقت روس آپ جانتے ہیں کہ وولگو گراڈ میں جو دھماکے ہوئے اور جس میں 30 سے زائد لوگ مارے گئے, اس نے کہیں نہ کہیں اس کا الزام جو ہے وہ سعودی عرب پر عائد کیا, کیونکہ بندر بن سلطان جو انٹیلیجنس چیف, انہوں نے دھمکی تک دے دی تھی کہ اگر آپ نے شام کے معاملے میں ہماری حمایت نہ کی تو ہم جو سرمائی اولمپک ہے موسم سرما کا, اس میں جو ہے وہ ہم دہشت گردوں کو جو ہے وہ روک نہیں سکیں گے. تو اب ایسے میں اگر روس نے یہ مسئلہ جنیوا 2 کانفرنس میں اٹھا دیا تو سعودی عرب کے پاس کہنے کے لیے کیا ہوگا اور امریکہ کس پوزیشن میں ہوگا؟
دیکھیں, پوتین جو ہیں وہ بہت ہی ڈپلومیٹیکلی ساؤنڈ اور بہت ہی شروڈ پولیٹیشین ہیں. ان کو پتا ہے کہ کہاں پہ اس کو ریٹیلیٹ کرنا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جہاں تک کانفرنس کی بات ہے جنیوا کی, تو اس میں شاید وہ اس بات کو نہ اٹھائیں, لیکن جو سائڈ لائنز میں, کیونکہ آپ کو پتا ہے اس طرح کے جو بھی بڑے مذاکرات ہوتے ہیں اس میں سائڈ لائنز میں بہت میٹنگ ہوتی ہے, سائڈ لائن میں جو میٹنگ ہوگی اس میں یہ جو ہے بہت بڑا رول پلے کرے گا. کیا رول پلے کرے گا میں آپ کو بتاؤں کہ جنیوا فرسٹ جب ہو رہا تھا تو آپ نے سنا ہوگا یہ اس طرح کی ریومرز ڈپلومیٹک چینل سے آ رہی تھی کہ شاید رشیا جو ہے وہ اس پہ اگری کرے کہ جی ہم آپ سیریا سے وڈرا کر جاؤ اور ہم اسد کو کہتے ہیں کہ آپ حکومت چھوڑ دیں, یعنی ایک کامن گراؤنڈ جو ہے وہ اچیو کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب وہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ رشیا کو یہ اب کمپلیٹلی یہ پتا چل چکا ہے کہ اگر بشار الاسد اس وہاں پہ بشار الاسد نہیں رہے تو اسٹریٹجیکلی اس علاقے کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا, چاہے وہاں کسی کی بھی حکومت ہو. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسے اس طرح کے کوئی بھی انسیڈنٹ, کوئی بھی جو دھماکہ ہوتا ہے وہ آبویسلی اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کا فائدہ ملا ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے ایک جو ایمبیگیٹی جو تھی وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے. اب جو رسیا کا سٹینڈ ہے وہ اور سخت ہوگا اور مضبوط ہوگا, اور وہ یہی کہے گا کہ آگے کوئی بھی ڈیموکریٹک رول آپ اگر سیریا میں دیکھنا چاہتے ہیں, کسی بھی ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں اسد کا رول ہونا چاہیے.
بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. ہمارا
رسیا جو ہے وہ زیادہ مضبوطی سے رکھے گا.
جی,
جہاں تک ریٹیلیشن کی بات ہے اس کے اپنے طریقے ہیں سعودی کو ٹارگٹ کرنے کے, وہ ڈپلومیٹیکلی بھی کرے گا اور بڑی طریقے ان کے پاس.
جی, بہت شکریہ.
لیکن مجھے یہ لگ,
بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. بہرحال جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فتح انہی کی ہوتی ہے جو حق پر ہوتے ہیں اور جو اخلاص پر ہوتے ہیں, اور جو بھی سازش یا عناصر ہیں ان کو کہیں نہ کہیں شکست کا منہ دیکھنا پڑتا ہے اور کہیں نہ کہیں انہیں ہار بہرحال ان کا مقدر بنتی ہے, جیسا کہ آج شام میں آپ دیکھ رہے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے لباس دیجیے اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.